بسم الله الرحمن الرحيم باب ظلم دون ظلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیچھے ایک باب قائم کیا تھا جس میں کفر دون کفر فرمایا تھا، تو اسی سے ملتا جلتا ہے ظلم دون ظلم، یہ دونوں کے درمیان میں ایک ربط ہو جائے گا۔ ربط کی مزید وضاحت اس طرح کریں گے کفر اصلی ایمان سے خارج کر دیتا ہے، لیکن بعض مرتبہ کفر کا اطلاق ایسے اعمال پر ہوتا ہے جو ایمان سے خارج نہ کرے۔ اسی طرح ظلم کا اصل درجہ یہ ہے کہ وہ ایمان سے خارج کرتا نہیں ہے لیکن بعض بڑے ظلم ایمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں دونوں باب کے درمیان میں ربط، کہ کفر اصلی یعنی بڑا کفر انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، لیکن بعض مرتبہ کفر کا اطلاق ایسے اعمال پر ہوتا ہے جو ایمان سے خارج نہ کرے۔ کفر دون کفر، اسی طرح ظلم کا اصل درجہ ایمان سے خارج کرتا نہیں ہے لیکن بعض مرتبہ بڑا ظلم یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ یہ پیچھے والے باب کے ساتھ اس باب کا ربط ہو جائے گا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک حق تلفی، نمبر دو وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر اس کو رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کسی انسان کا یا کسی چیز کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ ترجمۃ الباب کا خلاصہ کیا ہے؟ لفظ دون غیر کے معنی میں ہے ظلم دون ظلم، لفظ دون غیر کے معنی میں، اب معنی کیا کریں گے؟ ظلم کے انواع اور اقسام جو الگ الگ ہیں، نمبر دو، دون کو ادنا کے معنی میں لو، یعنی ظلم کے مختلف مراحل ہے، بعض مظالم سخت ہے، بعض مظالم کم درجے کے ہیں، جس طریقے سے اچھے اعمال کی برکت سے ایمان تمام اور مکمل ہوتا ہے، اسی طرح گناہ اور معاصی کی وجہ سے ایمان میں نقص اور کمی آتی ہے، یہی حال ہے ظلم کا کہ ظلم کی وجہ سے بھی ایمان میں نقص اور کمی آتی ہے، تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کے ذریعے ظلم کے الگ الگ درجات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی ظلم کی قسم یہ ہے کہ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تو عبادت غیر اللہ کی کرے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، عبادت کرنا اللہ کا حق ہے، اب اگر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی بندہ عبادت کرے تو یہ سب سے بڑا ظلم کہلاتا ہے، تو ظلم کے بعض افراد کی وجہ سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے اور ظلم کے بعض افراد کی وجہ سے انسان ایمان سے نکلتا نہیں ہے، یہ ہے ظلم دون ظلم. جی یہ دو استاد ہیں امام بخاری کے، پہلے استاد ہے ابو الولید ہشام ابن عبد الملک، اس استاد سے جو یہ روایت امام نے نقل کی اس کے الفاظ یہاں نہیں ہیں، ابو الولید کے الفاظ کتاب الانبیاء میں امام نے ذکر کیے ہیں، یہاں جو روایت ہے وہ دوسرے استاد بشر ابن خالد، ان کے الفاظ یہاں موجود ہیں، تو وہ حدثنی بشر کہہ کر جو فرمایا تو یہ بشر ابن خالد دوسرے استاد ہیں، اس استاد کی سند سے جو الفاظ ہیں وہ یہاں پر نقل کیے گئے ہیں، قال حدثنا محمد، یہ امام گندر ہے، اسی جگہ سند میں جو گندر آتا ہے وہ ہے یہ محمد، اور اس سند کی خوبی یہ ہے کہ تین تابعی سند کے اندر ہے، حضرت علقمہ یہ بھی بڑے تابعی، حضرت ابراہیم نخعی یہ بھی بڑے تابعی، حضرت سلیمان ابن اعمش یہ بھی بڑے تابعی، تین تین تابعی سے اس روایت میں اس روایت کو لیا گیا ہے، اسی لیے اس سند کو اصح الاسانید میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ روایت جو امام یہاں پر لائے ہیں یہ الجامع الصحیح میں آٹھ جگہ پر یہ روایت ہے، عن عبداللہ، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، لما نزلت، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یلبسوا لم یخلطوا کے معنی کے اندر ہے، یعنی ایمان میں ملاوٹ نہیں ہونے دی، ایمان کے اندر کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے، ایمان میں کسی معاصی کو ظلم کو ملنے نہ دیوے، تو ایمان کے ثمرات صحیح معنی میں مرتب ہوں گے، ایمان کے ثمرات کب ملیں گے؟ جب آدمی اپنے ایمان کے اندر گناہ کو ملنے نہ دیوے، آدمی اپنے ایمان کے اندر ظلم کی آمیزش نہ ہونے دیوے، تو ایمان کے صحیح ثمرات مرتب ہوں گے۔ تو آیت کا مضمون کیا تھا کہ جو لوگ اپنے ایمان لائے اور ایمان میں کسی طرح کی گناہ کی میں آمیزش نہیں ہونے دی تو ان کو ایمان کے صحیح ثمرات نصیب ہوں گے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بڑی گھیرانی ہوئی، بڑا بھاری لگا معاملہ۔ کیوں معاملہ بھاری لگا صحابہ کو؟ کہ بھئی ہم سب بشر ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، بشر ہونے کے باوجود انبیاء معصوم ہوتے ہیں، باقی ہم تو بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، ہمارے ایمان کے اندر گناہ کی آمیزش اور ملاوٹ ہو ہی جاتی ہے۔ یہ بات صحابہ کرام کو لگی کہ ہم تھوڑے نبی جیسے معصوم ہیں، ہمارے ایمان میں تو گناہ کی ملاوٹ ہو ہی جاتی ہے، ہمارے ایمان میں تو گناہ کی آمیزش ہو ہی جاتی ہے، تو پھر ہم لوگوں کو ایمان کے ثمرات نہیں ملیں گے اور ہم ایمان کے کامل ثمرات سے محروم رہیں گے۔ یہ ڈر صحابہ کرام کو لاحق ہوا۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ ہم تو ایمان کے صحیح ثمرات سے محروم ہو جائیں گے، کیوں محروم ہو جائیں گے؟ اسی لیے کہ ہمارے ایمان میں کوئی نہ کوئی گناہ تو ملا ہوا ہوتا ہی ہے. اور اللہ نے یوں فرما دیا کہ ایمان کے ثمرات چاہیے تو ایمان میں کوئی گناہ ملنا نہیں چاہیے, تو ہم ایمان کے ثمرات دیں گے. اور ہمارے ایمان میں تو گناہ ملے ہوئے ہیں, اسی لیے ایمان کے ثمرات سے ہم محروم رہیں گے. یہ فکر صحابہ کو دامن گیر ہوا, اسی لیے فوراً آئے. قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فوراً صحابہ نے عرض کیا, ایونا لم یظلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ظلم کون نہیں کرتا ہے, ہم میں سے گناہ کون نہیں کرتا ہے, ہر ایک سے کچھ نہ کچھ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ گناہ ہر ایک سے سرزد ہو ہی جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا کہ ایمان کے اندر گناہ کی ملاوٹ نہیں ہوگی تو ایمان کے ثمرات نصیب ہوں گے, اور گناہ کی ملاوٹ ہوگی تو ایمان کے ثمرات نصیب نہیں ہوں گے. اور ہم میں سے ہر ایک نے کچھ گناہ کیے ہیں. دیکھیے صحابہ کو کیسی فکر لاحق ہوئی, تو آیت کی تفسیر معلوم کرنے آئے, آیت کے متعلق وضاحت طلب کرنے آئے کہ حضور یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا کہ کون ایسا شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا, کون ایسا شخص ہے جس سے گناہ نہ ہوئے ہو, ہر ایک سے ظلم ہوتا ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, تو پھر تو ہم لوگ سب ایمان کے ثمرات سے محروم ہو جائیں گے. یہ انہوں نے حضور کے سامنے اپنی تکلیف ذکر کی. فانزل اللہ عز وجل, اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی, ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک یہ بڑا ظلم ہے. مطلب سمجھو, صحابہ کو اشکال پیدا ہوا, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم کے ذریعے سے, کہ اللہ نے شرط لگائی کہ ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہ ہونے دو. صحابہ نے کیا سمجھا کہ ظلم بول کر کے انہوں نے عام معنی مراد لیا, یعنی ظلم بول کر کے صحابہ نے آیت میں گناہ کا معنی مراد لیا, اسی لیے صحابہ کرام کو فکر لاحق ہو گیا کہ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی گناہ کرتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ یہاں لفظ ظلم کے ذریعے سے عام گناہ مراد نہیں ہے, بلکہ ظلم کا ایک خاص فرد شرک مراد ہے. تو لفظ ظلم بول کر کے گناہ اور عام ظلم مراد نہیں ہے, بلکہ لفظ ظلم بول کر کے شرک مراد ہے. اب صحابہ کا اشکال دور ہو گیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, یعنی جو لوگ ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کریں گے ان لوگوں کو ایمان کے کامل ثمرات ملیں گے, باقی ایمان میں گناہ مل جائے تو وہ تو اللہ معاف کر دیں گے. ایمان میں معاصی شامل ہو جائے اللہ معاف کر دیں گے, ایمان میں چھوٹے چھوٹے ظلم شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, لیکن اگر ایمان میں ظلم کا بڑا فرد شرک اگر مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان کے ثمرات عطا نہیں فرمائیں گے. تو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, میں لفظ ظلم شرک کے معنی میں آیا ہے, یہ وضاحت کر دی گئی. تو لفظ ظلم پر جو آیت میں تنوین آئی ہے اس تنوین کو تعظیم کے معنی میں لے لو, یعنی عظیم ظلم, اور عظیم ظلم ہے شرک. اب نتیجہ اور خلاصہ کیا نکلا پوری بات کا, کہ صحابہ کرام نے الذین آمنوا والی آیت میں لفظ ظلم سے عام مراد لیا, کوئی بھی گناہ کوئی بھی ظلم. اس لیے صحابہ کو ڈر پیدا ہو گیا کہ ہم میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ظلم تو ہو جاتا ہے, کچھ نہ کچھ گناہ ہو جاتا ہے, تو ہم لوگ تو ایمان کے ثمرات سے محروم ہو جائیں گے. یہ ان کو فکر لاحق ہوا, اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا. تو پھر ان کو وضاحت بتلائی گئی کہ آیت میں ظلم سے عام گناہ مراد نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے ظلم کے افراد مراد نہیں ہیں, بلکہ ظلم کا بڑا فرد یعنی شرک مراد ہے, کہ جن لوگوں نے اپنے ایمان کے اندر شرک کو ملا دیا تو ان کو ایمان کے ثمرات نصیب نہیں ہوں گے, اور اگر ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کی تو ایمان کے ثمرات ان کو نصیب ہوں گے. یہ وضاحت ہو گئی اور صحابہ کو اطمینان ہو گیا. اس سے یہ بات بھی نتیجے کے طور پر نکلی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم, میں ظلم کی تفسیر شرک ہے, اس سے عام ظلم مراد نہیں بلکہ شرک مراد ہے. اس آیت کریمہ کے اندر یہ تفسیر بالحدیث ہو گئی, کہ آیت کریمہ کی تفسیر حدیث پاک کے ذریعے سے ہو گئی. اب ایک اہم بات دوسری سمجھو, صحابہ نے جب سوال کیا کہ حضور اینا لم یظلم, ہم میں سے کس سے ظلم نہیں ہوتا ہے, تو پھر کیا الفاظ آئے, فانزل اللہ عز وجل, کہ اس موقع پر اللہ نے آیت اتاری ان الشرک لظلم عظیم. تو یہاں ظاہر میں کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ الذین آمنوا والی آیت کو لے کر فریاد کرنے گئے تو ان الشرک والی آیت نازل ہوئی, ایسا ظاہراً معلوم ہوتا ہے. لیکن حقیقت سمجھو, حقیقت ایسی نہیں ہے کہ صحابہ الذین آمنوا والی آیت لے کے گئے اور ان شرک والی آیت نازل ہوئی, ایسی حقیقت نہیں ہے. بلکہ حقیقت کی بات یہ ہے کہ ان شرک لظلم والی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی, پہلے اس کا نزول ہو چکا تھا. تو پھر کیوں فرمایا فانزل اللہ عز و جل؟ ایک اصطلاحی بات سمجھو, شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین ہر اس واقعے کے لیے جو آیت کا مصداق بن سکتا ہے اس کے لیے بھی انزل اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. صحابہ اور تابعین کا یہ طرز رہا ہے کہ ہر وہ واقعہ جو آیت کا مصداق بن سکتا ہے اس کے لیے بھی انزل اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ ضابطہ آپ نے الفوز الکبیر کے اندر پڑھا ہے. تو شاہ صاحب کے کہنے کا خلاصہ کیا ہوا کہ ایک آیت نازل ہو چکی, اب اس آیت کے مصداق جتنے بھی واقعات ہوں گے صحابہ اس واقعات کے لیے کہیں گے انزل اللہ فی قضا، انزل اللہ فی قضا. یہ بات شاہ صاحب نے وہاں لکھی الفوز الکبیر میں، کہاں جہاں آپ نے متعدد اسباب نزول کی وجہ پر کلام کیا ہے کہ ایک آیت کے متعدد اسباب نزول کیسے ہوا کرتے ہیں، وہاں شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ اور تابعین جو واقعہ بھی آیت کا مصداق بنے اس کو کہہ دیتے تھے انزل اللہ فی قضا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. تو فانزل اللہ عز وجل کا اور گز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی وقت پر وہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہرگز یہ مراد نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے جو سوال پیش کیا وہ سوال کا حل اس آیت میں موجود ہے. فانزل اللہ عز وجل کا کیا مطلب؟ صحابہ کے سوال کا حل اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ صحابہ نے یہ سوال کیا کہ ہم میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی ظلم ہو جاتا ہے، تو اس کا حل یہ آیت میں ہے کہ ظلم سے مراد ظلم عظیم یعنی شرک ہے، ظلم سے مراد شرک سے کم چھوٹے چھوٹے ظلم اور گناہ مراد نہیں ہے. تو صحابہ کے سوال کا جواب ان الشرک والی آیت میں ہے. صحابہ کو سوال ہوا تھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم والی آیت میں، تو اس سوال کا حل ان الشرک لظلم عظیم میں موجود ہے، اس لیے کہہ دیا گیا فانزل اللہ عز وجل. دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنا، صحابہ کے سوال کو حل کرنے کے لیے وہ آیت اس وقت تلاوت فرمائی، اس کو تعبیر کر دیا فانزل اللہ عز وجل سے، صحابہ سوال لے کر گئے فلم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو ان کو جواب سمجھانے کے لیے ان الشرک لظلم والی آیت تلاوت فرمائی. تو یہ آیت تلاوت فرمائی تھی پہلی آیت میں جو سوال پیدا ہوا اس کو دور کرنے کے واسطے، تو جو دور کرتے وقت پر یہ آیت تلاوت فرمائی تو اس کو بعد کے راویوں نے تعبیر کر دیا فانزل اللہ عز وجل. اس طریقے سے اس کا حل ہوگا. دیکھیے ایسے کئی مواقع ہیں سیرت کے اندر کہ صحابہ نے ایک آیت کے نزول کے بارے میں یہ فرمایا فانزل اللہ کی، فانزل اللہ قضا، حالانکہ وہ آیت تو بہت پہلے اتر چکی تھی. مطلب کیا؟ آئندہ جو جو واقعہ ان کے سامنے پیش آیا وہ اس آیت کا مصداق بن رہا ہے، تو صحابہ کہتے تھے فانزل اللہ فی قضا. اس طریقے سے تو یہاں بھی اسی طریقے سے ہوا کہ ان الشرک لظلم والی آیت پہلے ہی نازل ہو چکی تھی لیکن ولم یلبسوا ایمانہم بظلم والی آیت سے جو سوال پیدا ہوا اس کو دور کرنے کے لیے یہ آیت تلاوت فرمائی، اسی لیے کہہ دیا گیا فانزل اللہ عز وجل. اس طریقے سے اس کی تعبیر کی جائے گی. اب اس روایت کا ترجمۃ الباب سے ربط کیسے کریں گے کہ دونوں آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ظلم کے مختلف افراد ہے، ظلم دون ظلم، ظلم کے مختلف افراد ہے، بڑا ظلم شرک ہے اور اس کے نیچے شرک کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ظلم کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. یہ جو ظلم کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے مختلف قسم کے معاصی، اس کی وجہ سے آدمی ایمان سے نہیں نکلے گا. ہاں اگر ظلم کا بڑا فرد شرک انجام دیا تو نعوذ باللہ وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ تو آیت لا کر کے ثابت کر دیا کہ ظلم کے مختلف افراد ہیں، ایک ہے ظلم عظیم و شرک، انسان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، لیکن کم درجے کے جو ظلم ہیں اس کی وجہ سے انسان ایمان سے خارج ہوتا نہیں ہے۔ جی، دوسرا باب امام قائم کر رہے ہیں، علامت المنافق۔ پیچھے والے باب سے ربط اس طریقے سے ہوگا، معاصی اور گناہ اگر کفر کی حد تک نہ ہوئے تو ایمان متاثر ہوتا نہیں ہے۔ اگر معاصی اور گناہ کفر کی حد تک نہ ہوئے تو انسان کا ایمان متاثر نہیں ہوگا، لیکن اگر انسان کفر کے قریب پہنچ جاوے، ایسے معاصی کا ارتکاب کرے گا تو نفاق کا حکم لگ سکتا ہے۔ بعض مرتبہ انسان ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ ایسے ارتکاب کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کے اوپر نفاق کا حکم لگ سکتا ہے۔ تو پیچھے بتلایا گیا کفر دون کفر، ظلم دون ظلم، کفر کے الگ الگ درجات، ظلم کے الگ الگ درجات۔ تو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے ایمان متاثر نہیں ہوتا، آدمی کفر کی بارڈر میں داخل تو نہیں ہو جاتا، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کو انجام دینے سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر نفاق کا حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کفر سے لگی ملی چیز نفاق کو بیان کرتے ہیں، کفر سے لگی ملی چیز نفاق کو ذکر کرتے ہیں۔ اسی لیے کہ کفر میں کیا ہوتا ہے، زبان سے بھی بے ایمان اور دل سے بھی بے ایمان، ظاہر میں بھی بے ایمان اندر بھی بے ایمان، اور نفاق میں کیا ہوتا ہے، ظاہر میں با ایمان باطن میں بے ایمان، یہ نفاق میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کفر کے قریب کی ایک منزل ہے، اور یہ نفاق بڑی خطرناک چیز ہے۔ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ نمبر ایک، نفاق اعتقادی، نمبر دو، نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ ہی ایسا ہو کہ جو ایمان کے مطابق نہ ہو، یہ نفاق اعتقادی کہلائے گا۔ اور اگر عقیدہ ایمان کے مطابق ہو لیکن عمل ایمان کے خلاف ہو تو اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے. تو دو طرح کا نفاق ہو گیا، نفاق اعتقادی، نفاق عملی. بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے، انسان کا دل کافروں سے لگا ہوا ہوتا ہے، دلی تعلق اور دلی محبت کافروں سے ہوتی ہے، اس لیے کافروں کے ساتھ انسان دلی تعلق رکھتا ہے، دل میں ان کے جیسا عقیدہ رکھتا ہے. کافروں کے ساتھ قلبی تعلق، اس لیے کافروں کے جیسا قلبی عقیدہ رکھتا ہے، جیسے کافر کا عقیدہ اس طرح اس کا عقیدہ، لیکن ظاہراً مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس لیے ظاہر میں مسلمانوں جیسا معاملہ کرتا ہے. یہ ہو گیا منافق. تو منافق کا خلاصہ کیا نکلے گا، اس کا دلی تعلق کافروں کے ساتھ ہے، قلبی محبت کافروں کے ساتھ ہے، قلبی لگاؤ بے ایمانوں کے ساتھ ہے، اس لیے وہ قلبی عقیدہ کافروں جیسا رکھے گا، اور ظاہری تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، اسی لیے ظاہراً مسلمانوں جیسا تعلق رکھتا، مسلمانوں جیسے کام کرے گا. یہ ہے منافق. منافق کے معاملے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ منافقوں کا ایمان بناوٹی ہوتا ہے، ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے یا مصلحت کی وجہ سے ہوتا ہے. منافق ایمان کا اظہار کیوں کرتے ہیں؟ ڈر کی وجہ سے، کہ اگر ہمارا کافر ہونا ڈکلیئر ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو ہمارے ساتھ کافروں والا معاملہ کیا جائے گا کہ یا تو جزیہ دو، ایمان قبول کرو، یا ایک جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ہمارے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ ہوگا، یا ایمان قبول کرو، یا جزیہ دو، یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کے ڈر سے وہ لوگ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں، اور کبھی کسی مصلحت کی وجہ سے دل میں کفر چھپا کر ایمان کا اظہار زبان سے کرتے ہیں، مصلحتاً، غنیمت کے اندر حصہ مل جائے. اسی لیے کہ غنیمت میں حصہ ایمان کے بغیر تو ملے گا نہیں، تو چلو غنیمت میں حصہ چاہیے تو ٹوپی پہن کر کے مسجد نبوی میں چلے جاؤ، جبہ پہن کر کے پہنچ جاؤ، نماز کے نام پر ایکسرسائز کر لو، تاکہ ظاہر میں ہم ایمان والے کہے جائے اور ہم کو غنیمت میں حصہ ملے. یہ مصلحتاً ایمان کا یہ لوگ اظہار کرتے تھے. اس زمانے میں دو قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تین قسم کے انسان ہوتے تھے. نمبر ایک، مومن خالص. نمبر دو، کافر خالص. اور نمبر تین، منافق. تین طرح کے انسان دور نبوت میں تھے، اور اب اس زمانے کے اندر دو قسم کے انسان ہیں، خالص مسلمان، خالص کافر. دو قسم کے انسان اس زمانے میں. کیوں؟ ایک قسم جو ہے اڑ گئی، اڑنی گئی، پتہ لگانا مشکل ہے. اس زمانے کے اندر جو مومن خالص، ہم کہتے ہیں یہ سب مسلمان، یہ سب بے ایمان. نفاق حضور کے زمانے میں وہی نازل ہوتی تھی, اس سے پتا چلتا تھا منافقوں کا. اب نزول وہی منقطع, اسی لیے اب پتا لگانا مشکل کہ کون ہے اعتقادی کافر, یہ پتا لگانا اب مشکل ہو گیا. اسی لیے اب دو قسم کے افراد رہے, لیکن اس زمانے کے اندر بھی زبانی ایمان کے اظہار کے ساتھ اگر کفر اعتقادی کا ثبوت ہو جائے تو اس کو منافق کہا جائے گا. اس زمانے میں بھی, دھیان سے الفاظ ذہن میں رکھنا, اس زمانے میں بھی زبانی ایمان کے اظہار کے ساتھ کفر اعتقادی کا ثبوت ہو جائے تو اس کے اوپر منافق ہونے کا حکم لگایا جائے گا. مثلا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور خالص کافروں کی مذہبی رسومات میں حصہ لے رہے, جو رسومات مذہبی ہے اور خالص کافرانہ مذہبی رسومات ہے اس میں حصہ لے رہے, تو اس پر منافق ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا. ایمان کے اظہار کے ساتھ خالص شرکیہ کام کرے تو اس کے اوپر بھی منافق ہونے کا حکم لگایا جائے گا. اب اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود کیا ہے وہ بھی سمجھ لو. اطاعت کی وجہ سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے, گناہ کی وجہ سے ایمان میں کمی ہوتی ہے, اور نفاق اگر اعتقاد میں ہو تو کفر میں ترقی ہوتی ہے, اور اگر نفاق عمل کے اندر ہو یہ بھی ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے. دیکھو بڑی اہم ہے یہ چاروں باتیں. اطاعت سے ایمان میں ترقی, گناہ سے ایمان میں کمی, اور اگر نفاق اعتقادی ہو تو انسان کفر میں ترقی کرتا ہے, اور نفاق عملی ہو تو ایمان اس کا کھوکھلا ہو جاتا ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ منافق کی علامت بتلا کر کے ہمارے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ منافقانہ عادتوں سے بچو, دوسروں کو بچاؤ. یہ عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی بھی اپنائے گا تو اس کا ایمان کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا. یہاں عنوان قائم کر کے جو علامات لا رہے ہیں وہ علامت والے اعمال اگر کوئی مرد مومن بھی اختیار کرے تو اس کا ایمان کھوکھلا ہوتا چلا جائے گا, ایمان کی روح ختم ہو جائے گی, ایمان کی اسپرٹ اور پاور ختم ہو جائے گا. اسی لیے اپنے آپ کو ایسی حرکتوں سے دور رکھو. یہ امام رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب کو قائم کر کے سمجھانا چاہتے ہیں. گویا یہاں جتنی روایات لائیں گے اس میں نفاق کی جو علامات بتلائیں گے وہ علامات ہمیں یاد رکھنی ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے, تو ہمارا ایمان پاور فل رہے گا، اور اگر ان گندے اعمال کو انجام دیں گے تو نعوذ باللہ ہمارا ایمان کھوکھلا ہو جائے گا. بعضوں میں ترجمۃ الباب کا مقصد ذرا دوسرے انداز میں بدلا ہے، یہی مطلب ہے، یہی مقصد لیکن انداز دوسرا. کیا انداز اختیار کیا؟ بعض بری عادتیں جو خاص طور پر منافق لوگ کرتے تھے اور ہیں، بعض بری عادتیں ہیں جو خاص طور پر منافق لوگ کرتے تھے اور آج کے منافق کرتے ہیں، اگر وہ بری عادتیں کسی بھی مومن کے اندر ہلکی سی بھی پائی جائے گی تو اس مومن کا ایمان متاثر ہوگا، ایمان جو ہے کمزور ہوگا. اور اگر ان بری عادتوں کو اپنی عادت بنا ڈالی تو یوں کہا جائے گا کہ مومن ہے لیکن منافقانہ عادت والا ہے. دیکھو کتنی بڑی بات ہو گئی کہ امام ان کو سبق دینا چاہتے کہ چند بری عادتیں جو منافقوں کی خاص جو ہے مناسبت کی اور عادت کی چیز ہے، وہ کسی مرد مومن میں ہلکی سی بھی نہیں پائی جانی چاہیے. اگر یہ چیزیں کسی مرد مومن میں ہلکی سی بھی پائی گئی تو اس مومن کا ایمان متاثر ہوگا، اور اگر ان بری عادتوں کو اس مومن نے اپنی عادت بنا ڈالی تو مومن ہونے کے باوجود منافقانہ عادت والا اس کو سمجھا جائے گا. اسی لیے اپنے آپ کو ان منافقانہ عادات اور اقوال سے بچا بچا کر کے رکھو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط اور سلامت رہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ منافق کی نشانی تین چیزیں ہیں. اب ہے منافق مفرد مبتدا، سلاسن جمع اس کی خبر ہے، تو یہ مفرد کی جمع سلاسن، مفرد واحد کی خبر سلاسن جمع کس طریقے سے آئی، ایک سوال لگتا ہے. المنافق مفرد خبر سلاسن جمع، تو منافق مبتدا سلاسن خبر، مبتدا مفرد خبر جمع، ایسے کیسے ہو گئے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ سلاسن اس میں جمع ہے اگرچہ لفظاً مفرد ہے، اور اس میں جمع ہونے کی وجہ سے منافق مفرد کی خبر لانا صحیح ہو گیا. تو یہ لفظاً مفرد ہے اگرچہ اس میں جمع ہے، تو لفظاً مفرد ہونے کی وجہ سے منافق مفرد مبتدا کی خبر بننا صحیح ہو گیا. لیکن ایک دوسرا جواب سمجھو، یہ جواب نحوی اعتبار سے ہو گیا. دوسرا جواب کیا؟ مسلم شریف کی روایت میں اور صحیح ابو عوانہ کی روایت میں علامات جمع کا لفظ آیا ہے، جمع کا لفظ بھی آیا ہے. کیا ہوگا؟ علامات المنافق ثلاث. تو پہلی صورت میں یہاں آیتن اور المنافق دونوں مل کر مبتدا مفرد ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت میں اور ابو عوانہ کی روایت میں علاماتن جمع کر لفظ ہے، اسی لیے کوئی اشکال باقی نہیں رہے گا کہ وہاں علاماتن جمع کا صیغا صراحتن آیا ہے. اب تین چیزیں فرمائی گئی، اذا حدث کذب، جب بھی بات بولے تو جھوٹ ہی بولے، جب بھی بات بولے تو جھوٹ ہی بولے، یعنی جس کی بات ہمیشہ جھوٹ ہی ہو، کبھی سچ جو ہے اس سے غلطی سے بھی صادر نہ ہو، ہمیشہ جو ہو جھوٹ ہی بولے. دیکھیے یہاں اچھی طرح ذہن کے اندر رکھنا، کوئی آدمی زندگی میں یکا دکا مرتبہ جھوٹ بولا تو یہ منافق کی علامت نہیں. منافق کی علامت کیا؟ جب بھی بولے تو جھوٹ ہی بولے، یہ ہے منافق کی علامت کہ ہمیشہ وہ جھوٹ بات ہی بولتا ہے. نمبر دو، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ کیا خلاف ورزی کرے گا ہی کرے گا. نمبر تین، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت ہی کرتا ہے، امانت واپس ملے یہ ہو بھی نہیں سکتا، امانت میں گڑبڑی ہی کرتا ہے، یا تو من کل یا بالکل خیانت کرے گا یا کچھ نہ کچھ خیانت کر ڈالے گا امانت. یہ تین علامات ہے منافق کی. اب دیکھیے جھوٹ کے اندر جس طرح کلام جھوٹ ہے، جھوٹی بات، اسی طرح جھوٹے سرٹیفکیٹ بھی شامل ہوتا ہے، یہ بھی اسی کے ذیل میں آتا ہے. اکثر جھوٹے سرٹیفکیٹ کی کوئی کمی نہیں، کہ ڈاکٹری کا علم حاصل نہیں کیا، 50 لاکھ میں سیٹنگ کر گیا، ڈاکٹری کے سرٹیفکیٹ لے لیے، یہ بھی اس میں شامل ہے. ایک آدمی زندہ ہے لیکن اس کی میت کا سرٹیفکیٹ بنوا لیا، پیسے لے کر ٹلا دیا کہ زندہ آدمی ہے لیکن اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے لیا، جھوٹا. یہی کہ جو آدمی مر چکا وہ جھوٹا ہے، سچ زندہ ہے، ایسا سرٹیفکیٹ بنوا لیا. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے زمینوں کے کاروبار میں، اور جو ہے پلاٹ فلیٹ کے کاروباروں میں، مرے لے کو زندہ نے زندے کو مرنا بہت ہو رہا ہے اس وقت کے اوپر. یہ بھی اسی روایت کے عموم میں شامل ہے. غلط حاضری، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے، کیا حاضر تھا ہی نہیں پھر بھی حاضری سیٹنگ کر کے لگوا دی، غلط حاضری، یہ بھی جھوٹ میں شامل ہے. غلط بیماری کا دعویٰ، جس کو چھٹی چاہیے تھی مل ہی نہیں رہی، بیماری کا غلط دعویٰ، اور جو ہے بیماری کا جھوٹا سرٹیفکیٹ ڈاکٹر صاحب کو 500 روپے دے کر کے لکھوا کے لے آئے کہ یہ بیمار ہے ان کو چھٹی دے دی جائے، یہ بھی سب جھوٹ کے انواع و اقسام ہے. نمبر دو سمجھو، وعدہ جب کیا تب نبھا کرنے کا ارادہ تھا، بعد میں بھی نبھا کا ارادہ تھا لیکن کسی وجہ سے نبھا نہیں سکا، کوئی اس حدیث کا مصداق نہیں ہے، یاد رکھنا ہے، وعدہ کرے اور نبھانے کا ارادہ بھی ہو لیکن کسی وجہ سے نبھا نہیں سکا تو حدیث کا مصداق نہیں ہے. حدیث شریف کا مصداق کیا؟ وعدہ کیا کبھی سے نبھانے کا ارادہ نہیں ہے، نبھانا نہ نبھا وعدے کی خلاف ورزی عادت مستمرہ بنی ہوئی ہے تو اس حدیث شریف کے اندر شامل ہو. اس کے ذیل میں کیا آئے گا؟ کسی ادارے کے قوانین پر عمل کرنا، یہ بھی اسی روایت میں شامل ہے. آپ کسی ادارے سے منسلک ہوئے اور اس ادارے کے قوانین اور وہ شرعی ضابطے کے خلاف نہیں ہے اور آپ نے دستخط کر کے وعدہ کر دیا کہ ہم اس کو نبھائیں گے، تو اس کی خلاف ورزی کرنا یہ اس روایت میں شامل ہو جائے گا کہ ادارے کے جو قوانین شرعی ضوابط سے ٹکراتے نہیں تھے اس کو آپ نے نبھانے کا وعدہ کیا پھر آپ اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اس روایت کے عموم میں شامل ہو جائیں گے. یہی حال ملکی قوانین کا بھی ہے. صحیح ہے، جو ملکی قوانین ایسے ہو کہ جو شرعی ضابطے کے خلاف نہ ہو تو اس کو نبھانا یہ بھی ضروری ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا اس روایت کے عموم کے اندر شامل ہو جاتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جس کا بھی وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی کرنا یہ منافقانہ طریقہ اور طرز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا. دنیا ایک قید بڑا ہے، جو وعدہ خلاف شرع نہ ہوئے، ورنہ جو وعدہ خلاف شرع ہوئے اس کی تو خلاف ورزی کرنا عین شریعت ہے. جو وعدہ خلاف شرع ہو اس کی خلاف ورزی کرنا عین شریعت ہے، تو جو وعدہ خلاف شرع نہ ہو اس کو نبھانا ہوا ہے. ابھی عید الاضحیٰ پر ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ایک میسج پڑھا ہے، لوگ جگتے نہیں حرم میں، حج میں بھی واٹس ایپ کے سارے گروپوں میں رہتے ہیں. ایک شاندار میسج پڑھا ہے کہ عید الفطر کے اوپر درزی اور عید الاضحیٰ کے اوپر آٹھ کی، یہ حسینہ سے بھی زیادہ نخرے کرتے ہیں کہ وعدے کے مطابق عید الفطر پر کپڑے نہیں ملیں گے اور عید الاضحیٰ پر وعدے کے مطابق آٹھ کی آئے گا نہیں. یہ عام ہے، آپ دیکھ لیں، مجال ہے کہ اس میں خلاف ورزی ہو گئے، عام ہے. کسی بھی چیز امانت میں خیال ہے، چاہے امانت قولی ہو یا امانت شیء اشیاء کی ہو، اس کے اندر خیانت کرنا یہ منافقانہ طرز اور رویہ ہے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار عادتیں جس کے اندر بھی ہوگی وہ پیور منافق ہوگا. کان منافقاً خالصا، پیور منافق، جس میں بھی یہ چار عادتیں پائی گئی. منافقاً خالصاً کا مطلب کیا وہ سمجھے. نمبر ایک, جس میں یہ چار عادتیں پائی جائے گی وہ آدمی منافقوں سے بہت گہری مشابہت رکھتا ہوگا. جس کے اندر بھی یہ چار عادتیں پائی جاتی ہوگی وہ منافقوں سے بڑی گہری مشابہت رکھتا ہوگا. دوسرا مطلب, جو آدمی یہ چار کام پابندی سے انجام دے وے تو لاحق ہے کہ اس کا نام ہم منافق رکھ دے وے. چار کام عادت بنا لے وے تو وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کا نام ہم کیا رکھ دے وے, منافق رکھ دے وے, اس سے وہ لائق ہوتا ہے. یہ ہے منافقاً خالصاً کا مطلب. اب چار کام دے, ہاں دوسری بات کیا فرمائے, جس کے اندر ان چار میں سے ایک ہی خصلت پائی جائے گی تو نفاق کی ایک عادت پائی جائے گی. کیا مطلب نکلا, چاروں چار کسی میں جمع ہو جائے 100% منافق, 100% منافق, ایک علامت پائی جائے 25% منافق, دو علامت پائی جائے 50% منافق, تین علامت پائی جائے 75% منافق, چاروں علامت پائی جائے 100% منافق, یعنی جس قدر علامات اس کی زندگی میں عملاً عادت مستمرہ, عادت مستمرہ کے طور پر پائی جائے گی, اس اعتبار سے اس پر منافق کے پرسنٹیج اور فیصد اس کے اندر پائی جائے گی. کون کون سی چیز, جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب معاہدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. اب دیکھیے پچھلی حدیث میں اور یہاں باریک فرق ہے, دھیان میں رکھنا. پچھلی روایت میں تھا وعد اخلف اور یہاں پر ہے عاہد غدر. عاہد کے معنی معاہدہ, وعدے اور معاہدے میں باریک فرق ہے. وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے, معاہدہ دو طرفہ ہوتا ہے, یہ دونوں میں فرق ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ اور جب جھگڑتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے, باتوں کا مزاج ہوتا ہے, جھگڑیں گے باس و مباحثہ کریں گے تو گالیاں بولنا چالو کر دیں گے. یعنی ان کو سلیقے سے جھگڑا کرنا بھی نہیں آتا کہ سلیقے سے مباحثہ کرے, سلیقے سے جھگڑا کرے, بس جھگڑا کریں گے تو ان کی زبان سے گالی ہی چالو ہو جائے گی. یہ چار چیزیں ہو گئی. اب دیکھیے دونوں روایتوں کو ملائیں گے تو مجموعی کتنی باتیں ہوگی. دونوں میں جو مقررات ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے دیکھو تو اذا حدث فزبا دونوں میں ایک, وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ دو, وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ دونوں میں ہے تین, وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ چار, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ پانچ. دونوں روایت ملا کر مجموعی علامات کتنی ہو گئے, پانچ. کہ یہ پانچ علامتیں منافق کی خصوصی علامات ہیں, جس کسی کے اندر اس کی عادت پائی جائے گی وہ منافق کہلائے گا, منافق کہلانے کے لائق بن جائے گا, یہ چیز آ جائے گی. اب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے, دونوں روایت کو سامنے رکھ کر کے. سوال یہ ہے کہ پہلی روایت میں سلاسن کا لفظ آیا اور دوسری روایت میں اربعون کا لفظ آیا, کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا منافق کی علامت کتنی تھی اور دوسری حدیث میں فرمایا منافق کی علامت چار. ایسا بدل کیوں گیا جواب؟ تو اس سوال کا پہلا جواب سمجھو, بڑا عدد چھوٹے عدد کو شامل ہوتا ہے, یہ بھی ان پیٹرن جوابوں میں سے ایک جواب ہے. یاد رکھنے کا جہاں بھی حدیث میں تعارض پوچھے نا, جیسے تین چار پیٹرن جواب ذہن میں رکھنے گئے تو اس میں سے ایک دو تو صادق آ ہی جائیں گے. ایک جواب یہ کہ بڑا عدد چھوٹے عدد کو شامل, بڑا یعنی کون سا عدد, چھوٹا یعنی تین, تو اس کے ذمہ میں آ گیا, اس لیے کوئی اشکال پیدا نہیں. نمبر دو, دوسرا جواب سمجھا. اولاً جب وہی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین علامتیں بتلائی گئی, بعد میں وہی آئی تو چار علامتیں حضور نے بتلائی. تو یہ فرق ہوا ہے نزول وہی کے اعتبار سے. تیسرا جواب سمجھ, حاضرین کے اعتبار سے جواب میں فرق ہوا ہے. پہلی مرتبہ موجود مجمع میں تین طرح کی عادت والے لوگ تھے, دوسری مرتبہ حاضرین میں یہ چار طرح کی عادت والے لوگ موجود تھے. تو حاضرین کے اعتبار سے بھی کلام نبوت صادر ہوتا ہے, اور یہ نبوت کا کمال ہوا کرتا ہے کہ حاضرین کے احوال کے اعتبار سے اللہ ان کے قلب پر القا فرماتے ہیں اور اس کے مطابق وہ کلام فرماتے ہیں. حاضرین کے اعتبار سے نمبر چار, چوتھی بات سمجھو, پہلی روایت میں آیت المنافق اور یہاں ہے منافقن خالصا, یہ فرق سمجھ میں ذہن میں رکھو. وہاں مطلق منافق کے لیے تین علامت اور یہاں پیور منافق کے لیے چار علامت, یہ دونوں میں فرق ہو گیا. اس لیے تعارض باقی نہیں رہا کہ دونوں روایتوں کا محمل الگ الگ ہے. وہاں مطلق منافق ہے اور یہاں پیور منافق مراد ہے, خالص منافق. پانچواں جواب سمجھو, کسی چیز کی متعدد علامات ہو سکتی ہے, بعضوں کو یہ علامات بتلائی بعضوں کو وہ علامات بتلائی. کسی چیز کی متعدد نشانیاں ہو سکتی ہیں, بعضوں کے سامنے یہ گنوائی بعضوں کے سامنے یہ گنوائی, ہر ایک کے سامنے تمام گنوا دینا یہ کوئی ضروری تھوڑا ہی ہے. تو پانچ طرح کی علامتیں ہو گئی دونوں روایتوں کو مل کر. تو پہلوں کے سامنے تین گنوائی, دوسروں کے سامنے چار گنوائی. تو کسی چیز کی متعدد علامات میں سے بعضوں کے سامنے یہ بتلائی, دوسرے بعضوں کے سامنے دوسری بتلا دی, اس لیے دونوں روایتوں میں کوئی تعارض اور اشکال باقی نہیں رہے گا. ایک اور بات سمجھو, یہاں پر پہلی روایت میں لفظ ہے آیت المنافقی سلاستن, منافق کی نشانیاں تین ہیں. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جنسیت کا معنی ہے کہ الف لام کو منافق پر جنس کے معنی میں لے لو, جنسیت منافق. اگر الف لام کو جنس کے معنی کے اندر لیوے تو کیا معنی کریں گے؟ کہ حدیث شریف کے اندر جو بات بتلائی گئی ہے وہ بطور تشبیہ کے بتلائی گئی ہے، کہ اگر کسی مسلمان میں یہ علامت پائی جائے تو وہ منافق کے مشابہ ہوگا، کسی مسلمان میں یہ علامت پائی جائے تو وہ منافق کے مشابہ ہوگا۔ دوسری بات سمجھو، لفظ منافق بول کر عادت بنا لینا مراد ہے، کہ جو باتیں روایت میں بیان کی گئی اس کی اگر کوئی عادت ہی بنا لے وے اپنی زندگی کے اندر تو اس کے اوپر ہم نفاق کا فتویٰ لگائیں گے، ورنہ عادت بنائے بغیر اس کے اوپر نفاق کا حکم نہیں لگایا جائے گا، عادت بنا لے۔ نمبر تین، بعض حضرات کہتے ہیں کہ زجر اور انذار کا بیان ہے، زجر اور انذار کا کیا مطلب ہو باریکی سے سمجھ، کہ حدیث شریف میں جو تین یا چار یا مجموعی پانچ باتیں ہیں ان کو منافق کی نشانی کہہ کر کے مومنوں کو ان پانچوں کام سے بچانا چاہتے ہیں، اے مومنوں تم مومن ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم ان پانچوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھو، اور ڈرو کہ اگر ان پانچ میں سے کسی کام کو بھی تم نے انجام دیا تو تمہارے اوپر نفاق کا لیبل لگ جائے گا، یہ ڈرانا مقصود ہے مومنوں کو۔ تو زجر اور انذار کہ مومن لوگ اپنے آپ کو ان پانچ چیزوں سے بچا لے، اور ڈرایا گیا کہ اگر جو تم نے یہ کام کیے تو تمہارے اوپر منافق کا لیبل لگ جائے گا، اسی لیے پانچوں قسم کے کام سے توجیحات ہو گئی۔ یہ اس صورت میں کہی جائے گی جب منافق لفظ پر الف لام جنس کے لیے قرار ہوا، تو الف لام کو جنس کے لیے مراد لو تو یا تو تشبیہ مراد ہے، یا عادت بنا لینا مراد ہے، یا زجر اور انذار مراد ہے. بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ المنافق کا الف لام عہد کے لیے ہے. اگر الف لام کو عہد کے لیے مراد لے رہے تو کیا معنی کریں گے؟ نمبر ایک، جو منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں تھے ان میں یہ عادتیں پائی جاتی تھی. پر اسلام کو عہد کے لیے لو تو پھر دور نبوت کے منافقین کی نشانی. نمبر دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاص منافق میں یہ علامتیں پائی جاتی تھی، ایک خاص منافق میں یہ علامتیں پائی جاتی تھی. یہ عہد کی صورت میں دوسرا مطلب ہو جائے گا. نمبر تین، عہد کی صورت میں تیسری بات یہ ہوگی کہ منافق سے نفاق عملی کو مراد لو، نفاق ایمانی اعتقادی کو مراد مت لو. یعنی عمل کس کا منافقانہ ہے تو کہ جس میں یہ نشانی پائی جائے گی اس کے عمل کو منافقانہ عمل کہا جائے گا. چوتھی بات، نفاق عرفی مراد لے لو. نفاق عرفی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو نفاق عرفی ہے. ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو نفاق عرفی. دیکھیے آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے، صحابہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بادشاہوں کے سامنے ایک بات کہے اور بادشاہ کے دربار سے باہر نکل کر دوسری بات کہے، کہ حضور کے زمانے میں ہم اس کو نفاق سمجھتے تھے. کوئی بڑا ہے، امیر ہے، عہدے دار ہے، اس کے سامنے کچھ کہے نے باہر نکل کر کچھ کہے، کہ ہم حضور کے دور میں اس طرح سے عمل کو نفاق کہتے تھے. کہ بھائی آپ کسی استاد کے سامنے گئے تو استاد کی اتنی تعریف کی کہ وہ بیچارہ ہوا میں پتنگ کی طرح اڑنے لگا، جب باہر نکلے تو بیچارے کی اتنی اڑائی کہ اس کے لیے ہر گڑھا چھوٹا پڑنے لگا. تو یہ ایک صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو دور نبوت میں نفاق سے تعبیر کرتے تھے کہ جس کے اندر یہ چیز ہوگی اس کو نفاق عرفی کہا جائے گا، کہ ظاہر باطن کے موافق نہ ہوئے. ایک پانچویں توجہ سمجھو، عہد کے لیے ہو تو مطلب یہ لیں گے کہ جس پر ان خصلتوں کا غلبہ ہوگا اور جو لاپرواہی کرتا ہوگا وہ منافقانہ عنوان کا انسان ہے. ان خصلتوں اور عادتوں کا جس کے اوپر غلبہ ہوگا اور ان معاملوں میں وہ لاپرواہی برتتا ہو، کہ بات بولتا ہے تو کوئی پرواہ نہیں جھوٹ بولی سچ بولی، وعدہ کرتا ہو تو کوئی پرواہ نہیں نبھایا خلاف ورزی کی، تو جس کے اندر لاپرواہی ہو اور اس کی طرف جو ہے بری خصلتوں کا غلبہ ہو تو اس کے ہم نفاق کے عنوان سے تعبیر کریں گے. یہ چیز جو ہے الف لام کو عہد کے لیے معنی اس صورت کے اندر ہو جائے گا. بہرحال یہ جو پانچ باتیں ہیں بڑی خطرناک ہے، ان باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ انسان کے اوپر نفاق کا دکندہ دھبا ان باتوں کی وجہ سے لگ سکتا ہے. اسی لیے ان پانچوں باتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا بڑا خصوصی اہتمام ہر مرد مومن کو کرنا چاہیے.